میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی ہمرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتے ہیں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. حاجت ہو رکھتے ہیں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی ہمرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی ہمرا سنگ در اپنا. حاجت ہو رکھتے ہیں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتے ہیں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے ابتر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. خدا وندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر حماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا حماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر حماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا
نور لائیے گا یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج شام جو مجلس ہوا کرتی ہے ہماری شام کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے پڑھا جاتا ہے جو حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تالیف ہے ان کی اس میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ پڑھا تھا تو دل میں یہ بات آئی کہ اس کو دوبارہ پڑھ لوں اور جو لوگ شام میں نہیں سن پائے ہوں وہ اور سن لیں اس کو ایک بار پھر جو سن چکے ہیں وہ ایک بار پھر سن لیں اور جو نہیں جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں مجھ کو اس سے بہت بے حد نفع ہوا اللہ تعالی ہم سب کے لیے نافع بنائے اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہیں اس پر بہت بہت زیادہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. والدہ ماجدہ کا نام زینب اور ام رومان ان کی کنیت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خود کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی. حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یا متصل ماہ شوال 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. خولہ بنت حکیم نے آپ کی طرف سے جا کر پیام دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیغام دیا تھا جس کو میں منظور کر چکا ہوں، اور خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما کر سیدھے مطعم کے گھر پہنچے اور مطعم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے؟ مطعم کی بیوی بھی سامنے تھی. مطعم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ مطعم کی بیوی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو قوی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ صابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں نہ داخل ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے کہا میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا. جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا، ابو بکر اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت چاہے تشریف لے آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نکاح پڑھا گیا. 400 درہم مہر مقرر ہوا. ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں نکاح ہوا. آپ کی عمر اس وقت یعنی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی. ہجرت کے 7-8 مہینے بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی اور عروسی ادا ہوئی. اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 برس اور کچھ ماہ تھی. 9 سال آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں. جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس کی تھی. 48 برس آپ کے بعد زندہ رہیں اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیع میں دفن ہوئی، اور وفات کے وقت 66 برس کی عمر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. قاسم بن محمد اور عبداللہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قریب میں گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک کہ جبریل امین اللہ عز و جل کی طرف سے وحی لے کر نہ آ گئے ہوں. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی یہی صورت ہوئی. جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ عز و جل نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی سے کر دیا، اور جبریل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شبیہ بھی تھی جو مجھ کو دکھائی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. یہ مضمون صحیحین کی روایتوں میں بھی آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. باپ کے فہم و فراست اور مقام صدیقیت سے خاص حصہ پایا تھا. ام رومان آپ کی والدہ تھیں، جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے. اس لیے خداوند ذوالجلال کی مشیت اور عنایت اس کی داعی ہوئی کہ اپنے پیغمبر کے یار غار اور محب جانثار کی دختر نیک اختر کو لڑکپن ہی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور تربیت میں دے دیا جائے، کیونکہ لوح قلب ہنوز بالکل پاک اور صاف ہے، کوئی باطل نقش ابھی تک اس پر نہیں کھینچا گیا۔ خود بچپن کا زمانہ تو معصومیت کا زمانہ ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی کسی نقش باطل کا امکان نظر نہیں آتا۔ باپ تو صدیق ہے، رشک ملائک ہے، اللہ جل جلالہ کی دائمی معیت اس کو حاصل ہے۔ ماں ہے کہ وہ حور عین کا نمونہ ہے، ایسے ایسی صاف و شفاف لوح پر علم نبوت کا جو بھی نقش ہوگا وہ ایسا محکم اور پائیدار ہوگا کہ کبھی نہ مٹ سکے گا۔ چنانچہ 9 برس کی مدت میں ایسا وسیع اور عمیق علم حاصل ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد اکابر صحابہ کو جب کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف رجوع کرتے۔ عہد صحابہ میں حضرت عائشہ کا علم اور تفقہ اور تاریخ دانی مسلم تھی، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ احکام شرعیہ کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب کسی مسئلے میں کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے، آپ کے یہاں ضرور اس کے متعلق کوئی علم دستیاب ہوتا۔ زہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے بڑھا رہے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ عرب کی تاریخ اور واقعات ازبر تھے، اشعار بکثرت زبانی یاد تھے، جب کوئی بات پیش آتی تو کوئی شعر ضرور سنا دیتی۔ یہ تو علم کا نمونہ تھا، اب ایک واقعہ زہد کا بھی سن لیجئے، کیونکہ تمام فضائل و کمالات کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا زہد، یعنی دنیا سے بے تعلقی۔ جس طرح دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی طرح زہد تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ام درہ آتی جاتی تھیں، وہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بوروں کے اندر تقریباً 180,000 درہم بھیجے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان کو تقسیم کرنے بیٹھ گئیں۔ جب شام ہوئی تو 1 درہم بھی باقی نہ تھا، روزے سے تھیں۔ جب شام ہوئی تو خادمہ سے افطاری منگائی، خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا۔ ام درہ نے کہا اگر آپ 1 درہم کا گوشت منگا لیتی تو اچھا ہوتا۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر یاد دلاتی تو منگا لیتی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 درہم تقسیم کر دیتی تھیں اور اپنی کرتی میں پیوند لگا ہوتا تھا۔ انہی فضائل و کمالات کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھتے تھے۔ اگر محض باقرہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھول جاتے، مگر آپ کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی جانور ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ کی ہم نشین عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے پاس ہدیتاً گوشت بھیجتے۔ جب تک وہ زندہ رہیں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے آپ نے 8 نکاح فرمائے، اور سب کے سب بیواؤں سے۔ معاذ اللہ، اگر کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو 1 بیوہ سے بھی نکاح نہ فرماتے۔ نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ متعدد نکاح کرنے سے آپ کا مقصد صرف دین کی تعلیم تھا کہ جو مسائل اور احکام عورتوں سے متعلق ہیں وہ ازواج مطہرات کے توسط سے امت کی عورتوں تک پہنچ جائیں۔ ازواج مطہرات کیا تھیں؟ حقیقت میں مدرسۃ النسواں کی طالبات تھیں۔ مسجد نبوی میں تو مردوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اور گھر میں ازواج مطہرات کو، کیونکہ یہی ازواج مطہرات آئندہ چل کر امت کی عورتوں کی معلمات بننے والی ہیں۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی استعداد کے موافق علم حاصل کیا، مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم و فضل میں سب عورتوں سے سبقت لے گئیں۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد تمام عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل اور برتر مانی گئیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حق جل وعلا نے اول یہ محاسن اور کمالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطرت میں ودیت کر رکھے، اور پھر اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں تاکہ آپ کی صحبت اور تربیت سے وہ فطری کمالات ظہور میں آئیں اور ان کے علم و فضل سے دنیا استفادہ کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اکابر صحابہ آپ سے مستفید ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن حکیم، اسود بن یزید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ ہم نے آپ کی شاگردی کی۔ کیا ان حالات اور واقعات کے بعد بھی کسی طائن اور معترض کے لیے یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ معاذ اللہ یہ نکاح کسی نفسانی خواہش سے کیا گیا؟ خواہش نفسانی سے نہیں بلکہ حکم ربانی اور وحی آسمانی سے کیا گیا۔ بعض فضائل و مناقب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بہت لوگ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری نے کتاب المناقب باب فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ عطا کی گئیں، سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کو نہیں عطا کی گئیں، اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی، یعنی صرف اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی باقرہ سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ کہ نکاح سے پیشتر فرشتہ میری شبیہ لے کر نازل ہوا اور آپ کو دکھلا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی بیٹی ہوں، اور یہ کہ آسمان سے میری براءت میں متعدد آیتیں نازل ہوئیں اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا، اور یہ کہ میں نے جبریل کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا، اور یہ کہ جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے قریب ہی ایک بستر پر ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہ کہ میری باری کے دو دن اور دو رات تھے اور باقی ازواج کی باری ایک دن اور ایک رات تھی۔ ایک دن اور ایک رات تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا تھا، اور دوسرا دن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا تھا، جو انہوں نے بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور یہ کہ انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ کہ وفات کے بعد میرے ہی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت علی باب الجنۃ فکان عامۃ من دخلها المساکین فاصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار فقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا شب معراج میں یا خواب میں، جو لوگ جنت میں داخل ہوئے میں نے ان میں زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی، اور دولت مندوں کو دیکھا کہ ان کو میدان قیامت میں روک لیا گیا ہے، لیکن دوزخیوں یعنی کافروں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے. پھر میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور دیکھا تو دوزخ میں جانے والوں کی زیادہ تعداد عورتوں میں سے تھی. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی تعداد کی زیادتی کا سبب یہ ہے کہ دنیا کی حرص ان میں زیادہ ہوتی ہے اور آخرت کے کاموں سے مردوں کو روکتی ہیں. حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی دنیا کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، اور حرام کمائی والی دولت عذاب کا سبب ہوگی. فقراء اس سے بری ہوں گے، نہ حساب لیے جاویں گے نہ روکے جاویں گے میدان قیامت میں حساب کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور ایک روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی، ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہیں تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا، گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. یہ آج کل یہ نائی کی دکانوں میں تصاویر لگی رہتی ہیں، اور اس میں پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کے بال ہمیں ہمارے کاٹ دو. تو یہ سب ناجائز صورتیں ہیں. جو صورتیں اس میں بتا دی گئی ہیں سوا اس کے، سب صورتیں ناجائز ہیں، سنت کے خلاف ہیں. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے. داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت ہے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، یعنی بالکل باریک کر لینا. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے. لمبی مونچھیں وہ ہیں جو لبوں کے اوپر آ جائیں، اوپر کے لب سے نیچے لٹکنے لگے، سفید کنارہ اوپر کے ہونٹ کا ڈھک جائے، وہ لمبی مونچھ میں شمار ہوتا ہے، اور اس پر سخت وعید آئی ہے. زیر ناف، بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناہگار ہوگا. بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغا کر دینا چاہیے. کنگا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں. کنگا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں، گیارہویں فصل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، آپ کو خلوت یعنی تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز رہتے، اور نبوت سے 6 مہینہ پہلے سے آپ سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی 8ویں دوشنبہ کے دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے، اور آپ مشرف بنبوت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصے کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اول کی نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حکم فانذر دعوت اسلام شروع کی، مگر پوشیدہ۔ پھر یہ آیت آئی فاصدع بما تؤمر، آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ بس کفار نے عداوت اور ایذا شروع کر دی، لیکن ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ایک بار کفار نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کیا۔ ابو طالب آپ کو لے کر ما تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ایک شعب یعنی گھاٹی میں واسطے محافظت کے جا رہے، اور کفار نے آپ سے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے برادری قطع کر دی، اور سوداگروں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بیچیں، اور ایک کاغذ اس قطر علاقے کے عہد کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور بنی مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے۔ آخر کار آپ کو بوحی الہی اس بات سے اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد نامے کے کاغذ کو بالکل کھا لیا، بجز اللہ کے نام کے، کہ اس میں کہیں کہیں تھا، ایک حرف نہیں چھوڑا۔ آپ نے یہ حال ابو طالب سے کہا۔ انہوں نے شعب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحم اور عہد بد سے باز آؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات جو کہی کفار کو، وہ 100% یقین کی وجہ سے کہی تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طور حوالے کرنے والے نہ تھے، لیکن وہ آپ کو، ان کو بھی پورا یقین تھا کہ میرے بھتیجا جو ہے وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ قریش نے کعبے پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر ڈالا۔ ابو طالب آپ کو اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر شعب سے نکل آئے، اور آپ بدستور دعوت اللہ میں مشغول ہوئے، اور یہ عہد نامہ بخط منصور بن اکرمہ بن حشام لکھا گیا تھا، اور غرہ محرم سن 7 نبوت کو لٹکایا گیا تھا۔ جو لکھنے والا تھا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہر آئے۔ باقی انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔